بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سيد البشر صلى الله عليه وسلم كسيرة كدروس جاريه سيرة كتيسرة درس بيت الله كي حرمت اور اصحاب الفیل کا قصہ ہم پچھلی نشست میں بیان کر چکے تھے. آج کی نشست میں اس درس سے ہمیں کیا دروس اور فوائد ملتے ہیں، کیا اہم پیغام ہے، ہم نے اس درس سے کیا سیکھا ہے اور ہمیں کیا سیکھنا چاہیے. چند اہم فوائد اور پیغامات اس درس کے تعلق سے آج کی نشست میں بیان کرتے ہیں. نمبر ایک، اہل حرم پر اللہ تعالی کا خاص انعام اور احسان، اور یہ انعام منت اور احسان چند صورتوں سے سامنے آتا ہے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے اہل حرم کو اجازت دی کہ وہ اہل حرم بنیں اور رہیں. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو حرم کی حدود میں کوئی رہ نہ سکتا. تو پہلا کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے اہل حرم بنا دیتا ہے. دوسری صورت، انعام اور احسان کی اہل حرم پر، کہ اللہ تعالی نے حرم کو امن و امان کی جگہ بنا دی. اور تیسری صورت، اللہ تعالی نے حرم کی حفاظت سے اہل حرم کی بھی حفاظت کی اور ان کو بھی محفوظ کر دیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چوتھی صورت، کہ اہل حرم کے لیے کھانا اور پینا، ضروریات زندگی کبھی کم نہ ہونے پائیں گی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الا ما شاء اللہ سبحانہ و تعالی. دوسرا فائدہ، یہ دوسرا پیغام، تکبر، گھمنڈ اور انا ہلاکت ہے، اور یہ بیماریاں اگر حدود حرم سے باہر بھی ہوں تب بھی ہلاکت کا باعث بنتی ہیں، اور اگر حدود حرم کے اندر ہوں تو پھر ہلاکت اور عذاب اور دگنا ہو جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ ابرہہ اور اس کی فوج کے ساتھ کیا ہوا، فجعلہم کعصف مأکول، ان کو کوئی نام و نشان تک باقی نہ رہا. اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے اور انا سے محفوظ فرمائے. نمبر تین، کامیابی ہمیشہ اللہ تعالی کے رسول اور مومنوں کی ہوتی ہے. اہل حرم تو مشرکین تھے، مومن تو نہ تھے، اسی لیے اللہ تعالی نے کامیابی مشرکین عرب کو نہیں دی. اللہ تعالی نے اپنے گھر اور اپنے حرم کی حفاظت خود کی. یہ اشارہ تھا کہ عن قریب ایسے لوگ آنے والے ہیں جو مومن بھی ہوں گے اور اس گھر کے رکھوالی بھی کریں گے. نمبر چار، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کو جاننا، اور حرم کی حدود کے اندر اس کی تاکید اور بڑھ جاتی ہے. اور اگر منکر حد سے گزر جائے اور روکنے والا کوئی نہ رہے تو پھر ہلاکت سب کے قریب آ پہنچتی ہے. نمبر پانچ, اللہ تعالیٰ کے گھر کا حق ہے ہمارے اوپر, خاص طور پر یعنی عام طور پر ہر مسلمان پر, خاص طور پر اہل حرم پر. اور ان حقوق میں سے کہ اس پاک پیاری اور اچھی جگہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی معصیت و نافرمانی سے بچا جائے. سید عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما جب حج کے لیے یا عمرے کے لیے آتے, خاص طور پہ حج کے موقع پر کیونکہ زیادہ دن رہنا ہوتا ہے, تو دو خیمے لگاتے, ایک خیمہ حدود حرم کے اندر اور دوسرا خیمہ حدود حرم سے باہر. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کہ اگر کوئی غلام یا کوئی خادم یا کوئی بھی گھر والے سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ ان کو سزا دینے کی کوشش کریں تو پھر اگر اس سزا میں کوئی غلطی ہو جائے یا ٹوکنے میں روکنے میں کوئی غلطی ہو جائے تو یہ غلطی, اس غلطی کا ارتکاب حدود حرم کے اندر نہ حدود حرم سے باہر ہو. یہ ایمان تھا, یہ حرم کی حرمت کہ اہمیت اس زمانے میں موجود تھی. کیا فرق پڑتا ہے, خیمہ تو ایک ہی ہے, حرم حدود کے اندر ہوتا. وہ ڈرتے تھے کہیں مجھ سے ظلم نہ ہو جائے حرم کے حدود کے اندر. اور آج ہم حال دیکھتے ہیں, آج اہل حرم کا کیا حال ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کے ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے. سودی بینک, ڈش انٹینے وغیرہ, محرمات, نافرمانیاں, ظلم, دھوکہ, فریب, گالی, غیبت, چغل خوری, اب چوری اور ڈکیتی حرم کے اندر بھی, مسجد حرام کے اندر بھی لوگ محفوظ نہ رہے. کئی مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا پولیس والے چور کو پکڑ کے جا رہے ہیں, سلام اللہ علیہ وسلم. اور کئی مرتبہ ایسے حاجی دیکھے بیچارے بزرگ کہ ان کے سینہ اور پیٹ کی جگہ کٹی ہوئی ہے, یعنی بعض کو پانچ پانچ چھ چھ یا دس دس سٹچز بھی لگے تھے بیچاروں کو, اتنی زور سے بلیڈ سے کسی چیز سے اس کے پرس کو کاٹا ہے کہ بیچارے کے یعنی جلد بھی کٹ گئی. حرم کے اندر کیسے لوگ انسان ہوتے ہیں, کیا انسان سے خواہشات نفس ایسے کام بھی کبھی کرواتی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوة الا بالله ان لله وانا الیہ راجعون, یہ کہہ سکتے ہیں. چھٹے نمبر پر اللہ تعالی کی کمال قدرت کا ثبوت, ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور اللہ تعالی کا فرمان, واللہ غالب علی امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون, کیا ہمیں ثبوت ملتا ہے. اللہ تعالی غالب ہے, ساری مخلوق مغلوب ہے, دنیا کی طاقت جتنی جمع کرنی ہے کر لو, اور مومنوں کو جتنا ڈرانا ہے ڈرا لو, واللہ یہ طاقت کوئی کام نہ آئے گی. ابرہہ بھی اپنا پورا لشکر لے کے آیا تھا, اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بجلی نہیں گرائی, زمین میں زلزلہ نہ ہوا اور نہ ہی زندہ اسے دھسا دیا تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہوتا اور لوگ کہتے کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمیں زمین نہ نگل جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنی عام چھوٹی سی حقیر مخلوقات میں سے ایک مخلوق کو بھیجا, طیرن ابابیل, چھوٹے سے پرندے, اور تین پتھر ایک ایک پرندے کے پاس تھا, بس کوئی میزائل نہیں, کوئی F-16 نہیں, کوئی راکٹ لانچر نہیں, کوئی ٹینک نہیں, کچھ بھی نہیں, اور ہاتھی کا مقابلہ ہاتھی سے بھی نہیں ہوا. دیکھیں ہاتھی کا مقابلہ آپ چھوٹے سے پرندے سے کریں کیا مقابلہ ہے, لیکن وہ حشر کیا ان پرندوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو یہ حشر کروایا تاکہ عبرت بن کر رہ جائے, پوری دنیا دیکھ لے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو, گھمنڈی کو, متکبر کو توڑتا ہے تو ایسے توڑتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی, قرآن مجید کی حفاظت کی, اپنے پیغمبروں کی حفاظت کی, اور اس دین کی حفاظت کی. کوئی سوال کرے گا کہ پیغمبروں کی کیسی حفاظت کی, بعض پیغمبر تو قتل کر دیے گئے. رسول رسالت لے کے آتا ہے اور رسول اپنا پیغام پہنچا دیتا ہے, اس کا پیغام محفوظ رہتا ہے. مر تو ایسے ہی جانا ہے نا, یا کس نے کہا ہے کہ بشر کبھی مریں گے نہیں؟ تو حفاظت صرف جان یا جسم کی نہیں ہوتی, اصل حفاظت ہوتی ہے آپ کی فکر کی, آپ کے عقیدے کی, آپ کی توحید کی, آپ کے ایمان کی, اتباع سنت کی, دین کی حفاظت ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں ہزاروں سال گزر گئے ہیں, توحید ابھی بھی باقی ہے, سنت آج بھی زندہ ہے. لوگ آئے ہیں چلے گئے ہیں, ہم بھی آئے ہم بھی چلے جائیں گے, جب تک اس زمین پر ایک مومن بھی زندہ ہے قیامت نہیں آئے گی. اور مومن سے مراد موحد متبع سنت. اس لیے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر, میرے اوپر, ہم سب کے اوپر بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موحد متبع سنت بنا دیا. اہل حدیث ہونا بڑا شرف ہے, واللہ بڑا شرف ہے. قدر ان کو ہے جو یہ جان سکتے ہیں حدیثیت ہوتی کیا ہے, توحید اور سنت کی نعمت کی قیمت کیا ہے. ساتویں نمبر پہ دین کے دشمن کتنے بڑے کیوں نہ ہو جائیں اور دنیا والوں کی نگاہوں میں بڑے عزت والے کیوں نہ ہو جائیں, واللہ ضرور ٹوٹیں گے اور ضرور ذلیل ہوں گے جب تک کہ توبہ نہیں کرتے. توبہ سے اللہ تعالیٰ کفر بھی معاف کر دیتا ہے, شرک بھی معاف کر دیتا ہے. اس لیے دنیا کی طاقتیں آج اچھی طرح سن لیں, آج ہم مغلوب ضرور ہیں, ہمارے اپنے اعمال ہی ایسے ہیں, آج ہماری حیثیت ہی ایسی ہے, لیکن یاد رکھیں وہ دن آنے والا ہے, واللہ آنے والا ہے, جس دن یہودی دوڑتا رہے گا اور چھپتا رہے گا اور درخت بھی کہے گا, بولے گا جیسے ہم بول رہے ہیں, اے مومن میرے پیچھے یہودی چھپا, اسے آ کے قتل کر دو. وہ وقت آنے والا ہے. الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ, اور میرا ایمان ہے, مجھے یقین ہے کہ یہ ہو کے رہے گا. لیکن ہمارے جیسے لوگ ہوں گے, یہ ماحول ہوگا جہاں پر, جس ماحول میں اللہ تعالیٰ کے گھر ویران نظر آتے ہیں اور مزارات آباد نظر آتے ہیں, شرک بدعات اور خرافات کا عروج, ظلم نافرمانی عام ہو چکی ہے امت میں, الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی. لیکن ہمارا ایمان ہے, ہمارا زمانہ نہ صحیح لیکن یہ زمانہ آنے والا ضرور ہے. نمبر 8, اہل حرم کا شرف جاہلیت اور اسلام میں. جب آپ کہتے ہیں نا کہ میں مکہ میں رہتا ہوں, آپ کو پتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہوتے؟ کاش کہ آپ یہ جان لیتے, آپ یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں بڑے عزت والا, بڑے شرف والا انسان ہوں, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اجازت دی ہے کہ میں اہل حرم میں سے ہوں. مشرکین عرب کی عزت تھی, شرف والے تھے, جانتے ہیں آپ لوگ؟ قریش کا قبیلہ اشرف قبائل العرب. کیوں بھائی؟ سب سے زیادہ شریف ترین قبیلہ کیوں تھا؟ اور قبیلے بھی تو تھے, کیوں تھا؟ کیونکہ اہل حرم تھے. 360 بت تھا کعبے کے ارد گرد, لیکن اہل حرم تھے, ان کی عزت کی جاتی تھی. موقع دیا, اور موقع 2 دن, 10 دن, 10 سال, 20 سال, 100 سال نہیں, اس سے زیادہ. یہاں تک کہ انہی میں سے ایک نبی کو بھی بھیجا جو ان کے نزدیک الصادق الامین تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبوت سے پہلے سب سے بہترین انسان, جس پر دو لوگ اختلاف بھی نہیں کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی انسان ہے نہیں مکہ کی سرزمین پر. دو مشرکین جھگڑ نہیں کرتے تھے. لیکن عجب بات ہے, جب دعوت توحید لے کے آئے تو سب سے برے بن گئے ان کے نزدیک. عجب بات ہے واللہ. لیکن کتنے عرصہ اور ان کا شرف باقی رہا؟ وہ شرف 13 سال کے بعد کمزور ہوا, کیونکہ 13 سال انہوں نے حد کر دی. یہاں تک کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجبوراً مکہ چھوڑنا پڑا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حرم کو چھوڑتے ہوئے رو رہے تھے, اس پیاری سرزمین سے مجھے نکال دیا جا رہا ہے. فرماتے ہیں اے مکہ کی سرزمین, تو مجھے بہت پسند ہے, اگر یہ ظالم مجھے یہاں سے نہ نکالتے میں کبھی نہ نکلتا. 8 سال اور اللہ نے مہلت دی, اللہ تعالیٰ نے ان کو, کاش ابھی عقل آ جائے. جنگ بدر میں شکست ہوئی تب بھی عقل نہ آئی, جنگ احد واپس آ گئے رزلٹ پھر بھی شکست ہوئی تب بھی عقل نہ آئی, جنگ احزاب میں سارے مشرکین عرب مل کے یہودیوں کے ساتھ سب مل کر اس دین کو مٹانے کی کوشش کی, توحید اور سنت کو مٹانے کی کوشش کی, اہل توحید اور اہل سنت کو مٹانے کی کوشش کی. ناکام ہوئے تب بھی عقل نہیں آئے. آخر ہجرت کے 8ویں سال اللہ تعالی نے ان سے یہ شرف چھین لیا. آج تک جب ان کا نام لیا جاتا ہے نا, ابو جہل ابو لہب, تو دو گالیاں ضرور نکلتی ہیں. کہاں تھا وہ شرف اور کہاں آج وہ لعنت کے قابل ہو گئے. اور یاد رکھ, اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے, اگر اہل حرم اور یہ مسلمان عام طور پہ, اہل حرم خاص طور پہ, اس نعمت کی قدر نہیں کریں گے اور نافرمانی پر نافرمانی کرتے رہیں گے, تو واللہ وہ وقت دور نہیں کہ ان لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے. بعض لوگ حرم کے اندر بیٹھ کے غلط فتاوی دیتے ہیں, گمراہی کا راستہ دکھاتے لوگوں کو. شرف دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو حرم کا مفتی بنایا ہوا ہے. عجب بات ہے واللہ. لیکن کاش کہ وہ توحید اور سنت کو سمجھ لیتے, اپنے گروہ کو اپنی جماعت کو خوش کرنے کے لیے غلط فتاوی دیتے ہیں. ان للہ و ان الیہ راجعون. نمبر 9, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر عملاً کرنا. اور توحید عبادت شکر کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف, اللہ ان کو مانوس کیا, خوش رکھا تجارت سے. گرمی ہوتی تو شام کی طرف چلے جاتے, سردیاں ہوتی کیونکہ شام میں سردی پڑتی ہے تو پھر یمن کی طرف تجارت کرتے. رحلت شتاء والصیف, راستے میں ڈکیت اور بدکار لوگ, راستہ کاٹنے والے لوگ, لٹیرے, جب پتہ چلتا کہ یہ اہل حرم کا قافلہ ہے تو ان کے لیے راستہ اور آسان کر دیتے, ان کی حفاظت کرتے. عجب بات. اور چھوٹے موٹے تاجر دوسرے جو اہل حرم سے باہر ہوتے وہ بھی قریش کا انتظار کرتے کہ قریش کا قافلہ کب نکلے گا, یہ بابرکت قافلہ ہے, اسے آج تک کبھی کسی نے لوٹا نہیں ہے, وہ بھی ان کے ساتھ جاتے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, پھر شکر تو کرنا چاہیے کہ نہیں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, کیا حکم دیا, شکر, اس نعمت کا شکر کرنا ہے تو 307 بتوں کو گرا دو, توڑ دو, اور اس گھر کے اکیلے ایک رب کی عبادت کرو. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. هَذَا ذَلِكَ, نہیں فرمایا, هَذَا تمہارے قریب ہے, تمہارا ہی گھر ہے. عجب بات, دیکھیں یہ ابو جہل کا گھر ہے, یہ کعبہ ہے, اللہ کا گھر ہے. سبحان اللہ, کیا قدر کی اللہ کے گھر کی. جو اللہ کے گھر کی قدر نہیں کی تو آج اس کو کوئی نام نشان تک نہ رہا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, آج اس کی ہمیں قدر ہے, آج ہم نے یہ سیکھ لیا, جان لیا میرے اوپر کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی, واللہ میں گن نہیں سکتا. آپ خود اپنا محاسبہ کریں. لوگ حج کے لیے آتے ہیں, عمرے کے لیے آتے ہیں, حج بھی کر لیتے, عمرہ بھی کر لیتے ہیں. کاش وہ اس زیارت سے, اس حج سے اپنے شرک بدعات اور خرافات سے توبہ کر جاتے, اپنے سود سے, جھوٹ سے, فریب سے, دھوکے سے, ظلم سے توبہ کر کے جاتے. سودی آتے ہیں, حج کرتے ہیں, واپس جا کے پھر وہی سودی کاروبار. ظالم آتے ہیں, ظالم واپس چلے جاتے ہیں. شرک کرنے والے آتے ہیں, واپس جا کے وہی شرک کرتے ہیں. سبحان اللہ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, مشکل جملہ ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, اس گھر کے رب کی, ایک رب کی عبادت کرنا سیکھ لو واللہ, اور پھر دیکھو زندگی کیسے بدلتی ہے. نمبر 10, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلہ افزائی. اصحاب الفیل کے قصے سے اللہ تعالیٰ نے حوصلہ افزائی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو دی کہ پریشان نہ ہونا, یہ جو تمہیں اب تکلیفیں دے رہے ہیں, عذاب دے رہے ہیں, یہ ابرہہ اور اس کے لشکر سے زیادہ طاقتور نہیں ہے. جب میں نے اپنے گھر کی حفاظت اس بڑے لشکر سے ابابیل کے پرندوں کے ذریعے کروائی ہے, تو پھر کبھی پریشان نہ ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں. دل میں اطمینان حاصل ہوتا ہے، چہرے پر رونق زندہ ہو جاتی ہے. اگرچہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو یقین تھا، یقین تھا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں ہے. لیکن ایک مصیبت زدہ وہ شخص جو تکلیف میں ڈوبا ہوا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا پیغام آتا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو دل میں ٹھنڈک سے محسوس ہوتا ہے، سکون پیدا ہو جاتا ہے. تو پھر میرے رب میرے ساتھ ہے نا، کیا کر لیں گے یہ لوگ، جان لے لیں گے نا، یہی کر سکتے اور کر بھی کر سکتے ہیں. اس لیے صحابہ کرام کے لیے جان دینا جو ہے وہ مشکل بات نہیں تھی، آگے بڑھتے تھے ہمیشہ. سبحان اللہ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو کچھ ان کے رب نے ان کے لیے اختیار کیا ہے، پسند کیا ہے، وہی ان کے حق میں درست اور اچھا ہے. اور یہ حوصلہ افزائی، یعنی اس کی مختلف صورت، ایک صورت یہ ہے کہ جس نے اپنے گھر کی حفاظت ابراہ اور اس کے لشکر سے کی، تو اپنے نبی اور اپنے دین کی حفاظت اپنے اس کے دشمنوں سے کرے گا. دوسری صورت حفاظت کی اور حوصلہ افزائی کی، جس نے اپنے گھر کی حفاظت اس وقت کی جب اللہ کے گھر کے رکھوالے مشرک تھے، تو وہ رب ہماری حفاظت ضرور کرے گا کیونکہ ہم مومن ہیں، موحد ہیں. سبحان اللہ. نمبر 11، ایمان اور توحید کی اہمیت اور امن و امان کی بنیاد ایمان ہے اور توحید ہے. ایمان نہیں تو کوئی امن بھی نہیں ہے، اس لیے ایمان کا لفظ امن و امان سے لیا گیا ہے. لغت میں لفظی طور پر ایمان کا لفظ امن و امان سے لیا گیا ہے. جب ایمان نہیں تو کوئی امن نہیں، جب کوئی امن نہیں تو پھر کوئی خیر بھی نہیں. اور ایمان کی بنیاد ہے توحید عبادت. نمبر 12، محفوظ وہی ہے جس کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. محفوظ وہ نہیں جو اپنی حفاظت کرتا ہے. ہم لوگ اپنی حفاظت کرتے ہیں العمل بالاسباب کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہوئے، اے اقلھا ثم توکل. ایک شخص نے، ایک بدو عرابی نے چلتے چلتے اپنے اونٹ کو کھڑا کر دیا اور چلا گیا چھوڑ کے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو بلایا اور فرمایا، اسے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اس عرابی نے عرض کی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پر توکل کر کے میں، اللہ پہ بھروسہ کر کے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عقل ہے ثم توکل، اسے پہلے باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. ہم نے جتنی بھی اپنی حفاظت کا ساز و سامان اکٹھا کیا ہوا ہے، یہ اخذ بالاسباب ہے. اصل حفاظت کرنے والا رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی ہے. اس لیے انسان کو حد سے نہیں گزرنا چاہیے. جو سیفٹی سسٹم ممکن ہے، آسان ہے آپ کی سلامتی کے لیے، آپ کے ارد گرد لوگوں کی سلامتی کے لیے، تو اس پہ عمل کرو. اب ہم سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں، ہمیں موت سے بچا سکتی ہے یہ؟ نہیں بچا سکتی. لیکن ایکسیڈنٹ میں، کیونکہ ایکسیڈنٹ کا امکان ہوتا ہے، بڑے مشکل مصیبت سے یہ بیلٹ جو ہے محفوظ کر سکتی ہے. اور جو کچھ اللہ نے لکھا ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے ہم لوگ. اگر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ بیلٹ کے ہوتے ہوئے بھی مشکل پہنچنے، تکلیف پہنچنی، وہ تو ہو کے رہے گی. لیکن الاخذ بالاسباب، اے عقلنا ثم توکل، ایک شخص بیمار ہے ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتا ہے؟ شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کیا بستر پہ تڑپتا رہے؟ نہیں میرے بھائی. جیسے کسی بھائی سوال تھا ویکسین کا استعمال بچوں کے لیے, کیوں بچوں کے ویکسین لگاتے ہیں؟ اللہ پہ توکل کرو, بیمار لگنے تو لگ جائے گی. یہ اس لیے لگاتے ہیں, اپنی طرف سے ہم حفاظت کر رہے ہیں. تقدیر کو ہم تک بدل نہیں سکتے, اور تقدیر تو ہم نے چھپی, ہم جانتے نہیں, لیکن کوشش کرتے ہیں. الاخذ بالاسباب, تو اصل حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اس لیے مومن ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے حفظ و امان کی دعا کرتا رہے, اور اپنے بھروسے پر, اپنے سر پر ہمیشہ کچھ نہ کرے. یاد رکھیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ارے میرے تو اتنے باڈی گارڈ ہیں, کیا کر سکتے میرے؟ جب وقت آیا تو باڈی گارڈ بھی نہیں تھے اس وقت. عجب بات ہے کہ یعنی کتنی بڑے ایسے لیڈر تھے کہ ارد سارے باڈی گارڈ کھڑے, مارنے والے نے اسی کو شوٹ کیا, مار دیا, باقی سب منہ دیکھتے رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا تھا میرے جیسا کوئی نہیں ہے, میں اپنی حفاظت کرنا جانتا ہوں. نہیں, یوں کہیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ میری حفاظت کرے گا. ہاں پھر باڈی گارڈ بھی رکھیں, جو رکھنا رکھیں, لیکن اصل حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اور جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اور سبب ہے حفظ و امان کا, وہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سیدنا عبداللہ بن عباس چھوٹے سے بچے, 10 سال سے کم عمر تھی, یا غلام احفظ اللہ یحفظک, اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. دین کی حفاظت کرنا, جو دین کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے. لیکن دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ شرک سے, بدعات سے, نافرمانیوں سے, داڑھی رکھنے سے صرف, یا پگڑی پہننے سے, یا ماتھے پر کثرت سجود سے محراب بننے سے, اسے دین کی حفاظت کہتے ہیں. آپ یہ جان لیں کہ عبد الرحمن بن ملجم المرادی الخارجی کون تھا؟ جانتے کون تھا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قاتل, لعنت اللہ علیہ. جب علماء اس کا حلیہ بیان کرتے ہیں نا, تو کہتے ہیں بڑی داڑھی تھی اور اس کے پیشانی پر کثرت سجدے کے نشان تھے. وہ بھی دین کی حفاظت کرنے کے لیے نکلا تھا اپنے گھر سے. اس کے نزدیک دین کی حفاظت تھی سیدنا علی کا قتل. عجب بات ہے نا, یہ کون سا دین ہے جس کی حفاظت کے لیے دین کے رکھوالوں کو, دین کے محافظوں کو قتل کر دیا جائے؟ اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ عن صحابت اجمعین دین کے محافظوں میں سے نہیں ہے, تو پھر کون ہے امت میں؟ اگر سیدنا علی اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہے, تو پھر کون ہے؟ صحابہ کرام کے بعد اگر صحابہ اللہ کے اولیاء نہیں ہے, تو پھر کوئی ولی ہو نہیں سکتا. بتا دوں میں آپ کو, صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے اولیاء نہیں, اولیاؤں کے سردار ہیں. تو دین کی حفاظت کرنا ہمیں سیکھنا چاہیے, جاننا چاہیے. انسان اپنے علم سے مغرور نہ ہو, ارے میں بڑا عالم ہوں, سب کچھ آتا ہے. عبد الرحمن بن ملجم اپنے وقت کا عالم تھا. سیدنا عمر بن الخطاب عنہ نے ان کو مصر بھیجا تھا لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے. سیدنا عمر کا انتخاب کیسے تھا؟ کسی جاہل کو بھیجتے؟ ان کے نزدیک سمجھدار علم والا تھا, لیکن ماحول کا اثر دیکھیں آپ. خوارج کے گروہ میں جا کے پھنس گئے, اس کے دوست خوارج بن گئے. صحابہ کرام نے نصیحت کی, چھوڑ دو اس راستے کو, لیکن راستے کو نہیں چھوڑا. صحابہ کرام کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی. آہستہ آہستہ حق سے دور ہوتا گیا, اور باطل میں رہتے ہوئے باطل کو حق سمجھ کے اپنی زندگی بسر کرتا رہا. ایک وقت آیا اس نے سیدنا علی کو شہید کر دیا, قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اشق الاولین, سب سے بدترین انسان پہلے لوگوں میں سے, الذي قتل الناقة, جو سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قاتل ہے. واشق الاخرین, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور سب سے بدترین انسان بعد میں آنے والے لوگوں میں سے جو آخرین ہیں, وہ شخص ہے اے علی جو تمہیں اس جگہ پر مار کے تمہیں قتل کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو یعنی متعین بھی کیا کہ یہاں پہ تمہیں مارے گا. اشق الآخرین. ان للہ و انا الیہ راجعون. میرے بھائی دین کی حفاظت کرنا سیکھو. دین کی حفاظت کی بنیاد ہے التوحید, اور اس کے ساتھ ہے اتباع السنہ, اور یہ کلمہ توحید کے دونوں تقاضے ہیں. لا الہ الا اللہ توحید عبادت ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع سنت ہے. یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. توحید اور سنت تک ہم نے پہنچنا کیسے ہے؟ صحابہ کرام کے راستے کو اختیار کر کے, السلف الصالحین کے راستے کو اختیار کر کے. انہوں نے کیسے سمجھے قرآن اور حدیث کو؟ اگر ہم وہی راستہ اختیار کریں اور ان کی سمجھ کے مطابق ہم بھی سمجھنا آج سے شروع کر دیں, تو امت میں سے فسادات, اختلافات, تفرق والے سب ختم ہو جائے. لیکن کب یہ ہوگا؟ جب ہم چاہیں گے. ہم چاہتے نہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. نمبر 13, ایمان کے خاتمے سے, ایمان کے جانے سے کوئی خیر باقی نہیں رہتا. اور جب کوئی خیر باقی نہیں رہتا تو پھر شر ہی باقی رہتا ہے, اور جب شر باقی رہتا ہے تو پھر قیامت قائم ہو جاتی ہے. اس لیے ذوالسویقتین کا قصہ میں نے بتایا تھا پچھلے درس میں, وہ کمزور ضعیف بدصورت انسان حبشہ سے آئے گا اور کعبے کو توڑ دے گا. کیوں اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا اپنے گھر کی جیسے پہلے کی تھی؟ کیونکہ اب اہل ایمان باقی نہ رہے, اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرنے والے باقی نہ رہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کے گھر کا وجود کس لیے کیوں باقی رہے گا؟ اور قیامت قائم ہوگی على شرار الخلق, بدترین لوگوں پر. نمبر 14, بدترین لوگوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ قبروں پر مساجد تعمیر کرتے رہیں گے. آج آپ حال دیکھ سکتے ہیں امت کا. کوئی شہر ایسا ہے کسی مسلمان ملک میں جہاں پر کسی قبر پر کوئی مزار قائم نہ ہو؟ کوئی جانتا ہے سوائے سعودی عرب کے علاوہ؟ کسی کو پتا ہے تو بتائے, میرے علم میں نہیں ہے. سچ بات ہے. نمبر 15, اللہ تعالیٰ کے گھر کی حفاظت دو طریقے سے ہوتی ہے. نمبر 1, محسوس طریقہ کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کی جو بناوٹ ہے فزیکلی, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر, جیسا کہ اصحاب الفیل اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا. اور دوسری قسم کی حفاظت معنوی, معنی کے اعتبار سے کہ اسے امن و امان کی جگہ بنائی ہے, کہ اس پہ امن باقی رہے گا تا قیامت. نمبر 16, انما الاعمال بالخواتیم, عمل کو دار انسان کے خاتمے پہ ہوتا ہے. اب جو آخر عمل کرتے ہیں اور جس پر خاتمہ ہوتا ہے, وہی آپ کے پوری زندگی کا نچوڑ ہے. اس لیے کثرت سے اعمال صالحہ کرتے رہیں, ایمانیات کا ماحول قائم کریں، اپنے دوست بھی مومن بنائیں تاکہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا خیر پر ہو، ایمان پر ہو. جو انسان عمل کثرت سے کرتا ہے تو پھر اس کو موت بھی اسی عمل پہ ہوتی ہے جو وہ کثرت سے کیا کرتا تھا. نمبر 16، نعمت کے شکر کرنے سے نعمت محفوظ ہو جاتی ہے. تو میں نے پہلے بھی عرض کی کہ نعمت کا شکر کرنے کا طریقہ ہے العمل الصالح، اللہ تعالیٰ کے فرما برداری، زبان سے نہیں صرف عملا کر کے دکھائیں. اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود عملا شکر کرو، اپنے عمل سے شکر کرو. اور سب سے بڑا اور بنیادی عمل صالح ہے توحید العبادہ، اللہ تعالیٰ کی توحید عبادت میں کرنا. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.